اور علماء نے لکھا ہے کہ بعض وہ اہم امور ہیں جو کہ بہت ہی معروف ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کاموں کے انجام دیتے ہوئے عموماً اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ کام دائیں طرف سے شروع ہوں۔ مثلاً وضو کرتے ہوئے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا جائے، پھر بائیں ہاتھ کو، یا دونوں ہاتھوں کو ایک ہی مرتبہ دھویا جائے، اور اس کے بعد جب پانی لیا جائے تو دائیں ہاتھ سے پانی لے کے اپنے وضو کا آغاز کیا جائے۔ یہی معاملہ غسل کا ہے اور یہی معاملہ تیمم کا ہے۔ کپڑا پہنتے ہوئے بھی پہلے دائیں بازو سے، اور سلوار وغیرہ پہنتے ہوئے بھی پہلے دائیں طرف سے آغاز کیا جائے۔ کسی کو کچھ دیتے ہوئے، پانی یا کھانا یا کوئی اور چیز، اس میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ آدمی دائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ سے دے، اور جو شخص لے اسے بھی چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے لے۔ اور وہ کام کے جو اس کے برعکس ہیں، ان کاموں کے لیے حکم یہ ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ ان کو بائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ مثلا مسجد میں داخلے کا ادب یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھیں، لیکن جب مسجد سے نکلیں تو نکلتے ہوئے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالیں، اور حمام بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کا عکس کریں گے آپ، یعنی حمام میں جاتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں داخل کریں گے اور نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں گے۔ یہی معاملہ استنجے کا ہے کہ استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، اور کپڑے وغیرہ اتارتے ہوئے بھی چونکہ پہنتے ہوئے آپ نے دائیں ہاتھ یا دائیں بازو یا دائیں پاؤں یا دائیں جانب کو استعمال کیا تھا، اور اب اس کو اتارتے ہوئے آپ بائیں جانب کو استعمال کیجیے۔ تو سورہ واقعہ کی اس آیت میں اصحاب یمین کا ذکر ہے، دائیں جانب والے، وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یہ دائیں جانب والے، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ دائیں جانب والے، کیا ہی خوش نصیب ہیں یہ دائیں طرف والے۔ اب یہ جو دائیں جانب والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے بعض دوسرے مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ، وہ کہ جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب کتاب آسانی کے ساتھ ہوگا، اور یہ لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ ہاؤم اقرؤوا کتابی انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ وہ ہے کہ جو اچھی زندگی میں ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازے گا، وہ کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ان کو ملے گا جو واقعی خود بھی دائیں جانب والے ہوں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور احکامات کو مان کے چلنے والے، اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے، اور صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ اپنی دنیا کی زندگی میں، یہ وہ ہیں کہ جب اعمال نامے اللہ کی طرف سے تقسیم کیے جائیں گے تو ان کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ ہیں اصحاب الیمین، دائیں جانب والے۔ اب پہلے آپ نے پڑھا سورہ واقعہ کے آغاز میں والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، اور وہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ سبقت لے جانے والوں کا جو گروہ ہے، یہ سب سے پہلا گروہ ہے، سب سے زیادہ قریب گروہ ہے اللہ کے۔ تین گروہوں کا ذکر سورہ واقعہ میں ہو رہا ہے، سابقون سبقت لے جانے والے، اصحاب الیمین دائیں جانب والے، اور اصحاب شمال بائیں جانب والے۔ اب سابقون السابقون کا ذکر ختم ہوا تو اب آغاز ہو رہا ہے اصحاب یمین کا، دائیں جانب والوں کا۔ اب ان دائیں جانب والوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں اور اپنی جنت میں کیا کچھ انعامات رکھے ہیں، ان کی کچھ تفصیل جو ہے وہ ان آیات میں بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا فی صدر مخضود، یہ جو اصحاب یمین ہیں، یہ اس جگہ رہیں گے جہاں ایسی بیریاں ہوں گی، بیر کے ایسے درخت ہوں گے مخدود جن کے کانٹے نہیں ہوں گے۔ سدر بیر کے درخت کو کہتے ہیں یا بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور اسی سے وہ سدرۃ المنتہا ہے کہ جہاں آسمانوں کی حدود ختم ہو جاتی ہیں اور جہاں اللہ کے عرش کے حد کا آغاز، اللہ کے عرش کے جو حد ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہیں ایک درخت ہے سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأوى، جنت کے قریب وہ درخت جو کہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ یعنی وہ بیری کا درخت ہے، بیر کا درخت ہے، اور منتہا اس لیے ہے کہ اس درخت کے قریب جو ساتواں آسمان ہے جو کہ آخری آسمان ہے اس کی انتہا ہو جاتی ہے۔ جبکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ کہا گیا کہ یہ درخت چھٹے آسمان کے قریب ہے، تو ان دونوں احادیث میں تطبیق علماء اس طریقے پہ کرتے ہیں کہ اس سدرۃ المنتہا کی جو جڑیں ہیں وہ تو چھٹے آسمان کے بعد اور چھٹے آسمان کے قریب ہیں، لیکن اس کے جو پتے اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ ساتویں آسمان کے بعد اور اس کی انتہا تک پھیلے ہوئے ہیں یا پھیلی ہوئی ہیں، یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ تو اس مناسبت سے بھی چونکہ ان آیات نے بیر کے درخت کی اہمیت کو واضح کیا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے میوے دنیا میں بھیجے ہیں ہر میوے کا الگ ایک ذائقہ ہے، اور جو ذوق رکھتے ہیں مختلف میووں کا وہ جانتے ہیں کہ یہ جو بیر ہے یا جو بیری کا درخت ہے مختلف علاقوں میں ان کے مختلف قسم کے درخت ہوتے ہیں، لیکن ہر درخت کے ساتھ کانٹے ضرور ہوتے ہیں، اور یہ بھی تجربہ ہے کہ جس بیر کے درخت کے کانٹے کم ہوتے ہیں اس بیر کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اور پھر انہی بیر کے درختوں میں بعض وہ چھوٹی چھوٹی جھاڑی نما بیر ہوتے ہیں جو جھاڑیوں کی شکل میں مختلف علاقوں میں پھیلتے ہیں، اور یہ وہ جھاڑیاں ہوتی ہیں جن کے اندر کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی اللہ کی ایک عجیب حکمت ہے کہ ان جھاڑی نما بیر کا جو درخت ہوتا ہے اس کا جو بیر ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ عام بیر کی نسبت ذرا اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ فی صدر مخضود، مخضود یہ مفعول ہے، خفدن سے ہے، اور خفدن کہتے ہیں کسی چیز کے کاٹنے کو، تو یہ جو فی صدر مخضود وہ درخت ہوں گے بیری کے یا بیر کے کہ جن کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے۔ تو بیر کھانے والوں کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ جس چیز سے ان کو محبت ہے، جہاں اور پھلوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے وہیں بیر کا ذکر بھی کر دیا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ جنت میں بھی بیر اہل جنت کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ وطلح ممدود، اور دوسری نعمت دائیں جانب والوں کے لیے اللہ کے پاس یہ ہوگی کہ ان کو اس قسم کے کیلے اللہ تعالیٰ کھانے کو دے گا جو تہ بتہ ہوں گے۔ کیلے کو عام طور پہ موز کہتے ہیں لیکن اس کا ایک نام طلح بھی ہے، اور ممدود یہ بھی مخدود کی طرح اس میں مفعول ہے۔ نفدن اصل میں کسی چیز کو اکٹھا کرنا اور کسی چیز کو تہ بتہ لپیٹنا، اس کے لیے نفدن کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ کیلے کے لیے یہ لفظ اس لیے بھی استعمال کیا کہ کیلے کا جو درخت ہوتا ہے وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ تہ بتہ اس شکل میں وہ لپٹے ہوئے ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، اس لیے اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا۔ وظل ممدود، اور یہ جو اصحاب یمین ہیں یہ جس نعمت والی زندگی میں اپنے اوقات کو گزاریں گے وہاں کا معاملہ یہ ہوگا وظل ممدود، وہاں سایہ ہوگا بہت لمبا، ظل سائے کو کہتے ہیں، اور ممدود یہ مفعول ہے مد یا مد سے کسی چیز کو طویل کرنا، کسی چیز کو لمبا کرنا. اور ساتھ ہی ساتھ وماء مسکوب، اور پانی ان کو ایسا ملے گا اور ایسے چشمے ان کے سامنے ہوں گے مسکوب جن کا پانی بہ رہا ہوگا. اور سکب یسکب عربی زبان میں اس پانی کے چشمے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اونچائی پہ ہو آبشار کی شکل میں، اور اوپر سے جو پانی گرتا ہے وہ اس کا منظر بذات خود اتنا حسین اور دل فریب ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو کچھ دیر کے لیے وہ مسحور کر دیتا ہے. تو جنت میں یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص اور قریبی اور متقی اور صالح بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں. وفاکہت کثیرہ، یہ تو چند انعامات کا ذکر تھا، اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ وفاکہت کثیرہ، اور بھی بہت سارے میوے ان کو اللہ تعالیٰ دے گا. صرف اسی پہ اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن نے تو جنت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وفیہا ما تشتہی انفسکم، جو کچھ تمہارا جی چاہے گا تمہیں جنت میں وہ چیز فوراً مل جائے گی. جس چیز کی طلب دل نے کی فوراً وہ چیز آپ کی خدمت میں حاضر کر دی جائے گی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، اور یہ پھل بہت زیادہ جو ہوں گے یہ اس قسم کے ہوں گے کہ ان پھلوں کی صفت یہ ہے کہ یہ پھل جو بھی ہوگا، لا مقطوع، نہ تو کوئی پھل توڑا گیا ہوگا، ولا ممنوع، اور نہ روکا گیا ہوگا. دنیا کے پھلوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ کبھی کبھار کوئی ایسا پھل بھی آ جاتا ہے کہ جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، یا بعض پھل زیادہ پک جانے کی وجہ سے اگر ان کو چھوا جائے تو وہ پھٹ جاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں، مقطوع سے مراد یہ بھی ہے کہ بعض وہ پھل ہیں کہ جو صرف اپنے موسم میں ملتے ہیں، اگر ان کا موسم ختم ہو جائے تو پھر وہ مقطوع ہو جاتے ہیں، یعنی کٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ بازار میں نظر نہیں آتے. یہ صرف حجاز پہ اللہ کا انعام ہے، مکے اور مدینے دو شہروں پہ اللہ کا انعام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے ان دونوں شہروں کے لیے جو مخصوص دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکے والوں اور مدینے والوں پہ یہ انعام کیا کہ دنیا میں بھی ان کو جہان بھر کے پھل، جن میں سے ایک پھل بھی یہاں پیدا نہیں ہوتا، نہ جانے کہاں کہاں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہنچاتا ہے. یہ ان دونوں کی دعا کی وجہ سے. اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مکے کے لیے کی ہے اس سے دگنی دعا میں مدینہ کے لیے کرتا ہوں. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، تو یہ وہ پھل ہوں گے جن میں کسی قسم کا نقص اور کمی نہیں ہوگی. وفرش مرفوع، اور بچھونے ان کو ایسے ملیں گے کہ جو اونچے ہوں گے، یعنی اونچے اونچے تخت، ان پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا یہ سلسلہ ہوگا کہ اونچے اونچے تختوں پہ ان کے لیے بستر بچھے ہوئے ہوں گے اس جنت میں، کہ جس جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے کیا ہے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. یہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو انعامات کی شکل میں جمع کر دیا. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، یہاں جو اِنَّا کی ضمیر ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ، ہم نے پیدا کیا ان حوروں کو، جو حوریں جنت میں اہل جنت کو ملیں گی، انشاءً ایک خاص اٹھان پہ اور ایک خاص طریقے پہ. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا اور ہم نے انہیں بنا دیا کنواریاں. ابکار بکر کی جمع ہے اور بکر کنواری لڑکی کو کہتے ہیں. عُرُبًا أَتْرَابًا عُرُب یہ عروب کی جمع ہے اور عروب پسندیدہ بیوی یا محبوبہ کو کہتے ہیں. اطراب یہ ترب کی جمع ہے. ہم عمر اور یہ ہم عمر کا لفظ اس لیے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ترب اس ہم عمر ساتھی اور دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ترب تراب سے بھی ہو سکتا ہے اور تراب مٹی کو کہتے ہیں کیونکہ بچپن میں عموماً بچے مٹی میں کھیلتے ہیں. تو بچپن میں جو ساتھی مٹی میں کسی کے ساتھ کھیلتا رہا ہو بچپن میں اکٹھے کھیلنے والے اور وہ طویل عرصے تک ایک ہی جگہ رہے ہوں تو گویا کہ بچپن کے بعد سے لے کے جس وقت تک وہ ہیں اس وقت تک کی طویل زندگی انہوں نے ایک ہی جگہ گزاری ہے. بچپن کا ساتھی اس کے لیے بھی ترب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اطراب ترب کی جمع ہے. یہاں پر ایک نحو کا قاعدہ ہے. وہ لوگ کے جو عربی زبان پڑھتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی. عموماً عربی زبان میں ضمیروں کو استعمال کیا جاتا ہے جن سے کسی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے اور ضمیر جس طرف اشارہ کرے اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ضرور ہوتا ہے اور اس مرجع کا ظاہری عبارت میں آنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں پر اگر یہ اشکال ذہن میں پیدا ہو کہ انا انشأناہن میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنت کی ان حوروں کو ایک خاص طریقے اور ایک خاص اٹھان پہ بنایا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ اس لفظ انا سے پہلے جن چیزوں کا ذکر ہوا اور جن نعمتوں کا ذکر ہوا ان میں جنت کی باقی نعمتیں تو موجود ہیں لیکن حوروں کا ذکر کہیں نہیں ہے تو ہن کی جو ضمیر ہے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے حوروں کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. تو اس کے کئی جواب دیے ہیں علماء نے. فرمایا کہ اگرچہ ظاہراً یہ ہن کی جو ضمیر ہے یہ بغیر کسی مرجع کے آ گئی ہے مگر اس عبارت کو اگر ہم دیکھیں تو ظاہری جو قرینہ ہے اس عبارت کا وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اشارہ حوروں ہی کی طرف ہو سکتا ہے اور وہ قرینہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالی جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اہل جنت کے لیے اللہ نے جنت میں کیا کیا انعامات رکھے ہیں تو وہاں ایک چیز آپ نے قرآن کا مطالعہ کرنے والوں نے اچھی طرح ذہن نشین کی ہوگی اور نوٹ کی ہوگی وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے ان میں حوروں کا ذکر ضرور ہوتا ہے. اس قرینے کی بنا پہ بھی یہ سمجھا گیا کہ جن نعمتوں کا ذکر کرنا تھا ان کا ذکر مکمل ہو گیا اب صرف ایک نعمت باقی تھی وہ حوروں کی نعمت تھی. اس لیے قرینہ الفاظ سے یہ معلوم ہوا کہ ہن کی جو ضمیر ہے انا انشأناہن میں وہ حوروں کی طرف اس سے اشارہ مقصد ہے. یہ یہاں تک اللہ تعالی نے ذکر کیا وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین وہاں سے لے کے یہاں تک کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو دنیا میں صراط مستقیم پہ چلنے والے تھے. یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ لأصحاب الیمین. آیت نمبر 27 سے لے کے یہاں تک جتنی چیزیں بیان ہوئیں یہ سب کی سب لأصحاب الیمین. یہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب یمین کے لیے رکھی ہیں. سابقون السابقون کی آیات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو وہاں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی اور وہ یہ تھی کہ جب وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سابقون السابقون یہ وہ لوگ ہیں جن پہ میں نے اس طریقے کا انعام کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ سابقون السابقون یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی تعداد کیا ہوگی؟ تو وہاں کیا تھا؟ ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین. ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین. آپ دیکھیے آیت نمبر 13 اور 14. ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین. یہ جو سابقون ہیں سبقت لے جانے والے یہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ جو پہلے لوگ ہیں ثلت من الاولین, پہلے لوگوں کی اکثریت کا تعلق سابقون سے ہوگا. وقلیل من الاخرین, پچھلے جو ہیں بعد میں آنے والے وہ بہت کم ہوں گے. کیوں؟ کہ سبقت کا لفظ ہی یہ بتا رہا ہے کہ سبقت لے جانے والے, پہل کرنے والے, اور پہل کرنے والے وہ ہیں کہ جن میں بہت بڑی اکثریت صحابہ رضی اللہ عنہم کی تھی یا تابعین کی تھی یا ان کے بعد والے لوگوں کی تھی. وہاں پہ تھا ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین, وہ ذکر تھا سابقون کا, سبقت لے جانے والوں کا. اب دیکھیے یہاں ذکر ہوا اصحاب یمین کا آیت نمبر 27 سے. تو اب جب آیت نمبر 27 میں اصحاب یمین کا ذکر ہوا تو آخر میں یہ بتا دیا کہ وہ لوگ کے جو اصحاب یمین ہیں جن پہ اللہ نے یہ انعامات کیے ہیں, آیت نمبر 39 اور 40 میں یہ ارشاد فرمایا کہ ثلت من الاولین وثلت من الاخرین. آیت نمبر 39 اور 40 آپ دیکھیے, اصحاب یمین یہ وہ ہیں کہ بہت سارے یعنی اکثریت پہلوں کی وہ بھی اصحاب یمین میں سے ہو سکتی ہے, اور پچھلوں کی اکثریت وہ بھی اصحاب یمین میں سے ہو سکتی ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین آیت نازل ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ پہ یہ آیت بڑی بھاری گزری کہ صاحب یہ کیا ہو گیا, جو سبقت لے جانے والے ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق تو اس امت کے ابتدائی لوگوں سے ہوگا, اور جو بعد میں آنے والے بیچارے ہیں وہ تو بہت کم ہوں گے, ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا کہ جس طریقے پہ سبقت لے جانے والے ہمارے بہت قریب ہوں گے جنت میں, اور ہماری نگاہوں سے دور نہیں ہوں گے, ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے, یہی معاملہ اصحاب یمین کا ہوگا. دائیں جانب والے ان کو بھی ہم اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے نوازیں گے. اور یہ خوشخبری بھی تمہیں سنائے دیتے ہیں کہ اصحاب یمین جو ہیں اس امت کی بہت بڑی اکثریت, اس کا تعلق اصحاب یمین سے ہوگا, خواہ وہ امت کے پہلے لوگ ہوں یا امت کے بعد میں آنے والے لوگ ہوں. تو گویا کہ اس آیت میں خوشخبری ہے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ بھی اگر اچھے عمل کریں تو وہ اصحاب یمین میں سے ہو سکتے ہیں. اگر وہ بھی اعمال صالحہ کو اپنا لیں, تقویٰ کو اپنا لیں اور صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دیں, قرآن و سنت کو اپنا لیں, تو وہ بھی ان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جنہیں قرآن نے اصحاب یمین کہا ہے. اور یہ بات اس طریقے پہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے متفق علیہ, اس حدیث کو اگرچہ ایک سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا لیکن متفق علیہ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے وہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما, ان کی روایت شدہ حدیث ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم وفی روایہ لا یضرهم من خالفهم حتی ظہر امر اللہ وفی روایہ حتی تقوم الساعہ. ارشاد فرمایا کہ ہر زمانے میں میری امت کا ایک گروہ ضرور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوگا جو کہ حق پہ قائم رہے گا. ہر زمانے میں میری امت کا ایک گروہ ضرور ایسا ہوگا جو حق پہ قائم رہے گا, اور اس گروہ کی جو لوگ مخالفت کریں گے ان کی مخالفت اس گروہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. یہاں تک کہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا, اللہ ان کو غالب کرے گا, اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یہ بھی ایک خوشائند بات ہے امت کے کمزور لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہوں کی کثرت اور فتنوں کی کثرت کو دیکھ دیکھ کے مایوس ہو جاتے ہیں, کہ ہر زمانے میں ایک گروہ ضرور ایسا ہوگا جو صراط مستقیم پہ ہوگا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگرچہ فتنے کثرت سے ہیں اور برائیاں اور گناہ دن بدن پھیل رہے ہیں, اس کے باوجود بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں, قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, صحیح حدیث کی خدمت کر رہے ہیں, اور اللہ کے راستے میں اپنا جان اور اپنا مال اور اپنے وقت کو خرچ کرتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, قرآن سیکھتے ہیں, اس کے تلفظ کو درست کرتے ہیں, اس کی آیات کے معانی میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, پھر اس دعوت کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اور ہزار ہا لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اس کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ ہر زمانے میں میری امت کا ایک گروہ ضرور ایسا ہوگا جو کہ حق پہ ہوگا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مخصوص جماعت ایسی ہو جو یہ دعویٰ کرے کہ صاحب ہم حق پہ ہیں اور ہمارے سوا جتنے اور ہیں وہ باطل پہ ہیں, بلکہ جماعت سے مراد ایک فرد بھی ہو سکتا ہے جو کہ کسی دور دراز کے علاقے میں تن تنہا اللہ کے اس کلام کو اور اللہ کی اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائے, اور اس سے مراد جماعتیں اور جماعت بھی ہو سکتی ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی قوم میں کام کرنا شروع کیا تو وہ اکیلے تھے, ان کے ساتھ کوئی جماعت نہیں تھی, انہوں نے اس وقت کسی جماعت کی بنیاد نہیں رکھی, لیکن ایک اکیلے ابراہیم کو اللہ نے ایک امت قرار دیا. 14 سپارے کا آخری رکوع, اس کا آغاز ہوتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم تو خود ایک امت تھے, اور لغوی اعتبار سے امت کا اطلاق ایک سے زائد افراد پہ ہونا چاہیے, لیکن قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اکثریت اور اقلیت کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے. اگر ایک شخص اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے اللہ کی نگاہ میں یہ ایک آدمی کئی جماعتوں پہ بھاری ہے, اور اگر کئی افراد کام کر رہے ہیں اور کام ٹھیک نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, یہ لوگ مخلص نہیں ہیں اور کام کا طریقہ درست نہیں ہے, تو ایسی اجتماعیت کی کیا ضرورت ہے, کیا فائدہ ہے اس کا. یہاں تک اللہ تعالی نے اصحاب یمین کا ذکر کیا, اور اصحاب یمین کو اللہ تعالی نے کیا کچھ دینا ہے اس کا ذکر کیا. اب یہاں سے آیت نمبر 41 ہے, یہاں سے آغاز ہوتا ہے تیسرے گروہ کا. دو گروہوں کو اللہ نے بیان کر دیا, اب تیسرا گروہ باقی ہے جو فساق و فجار کا گروہ ہے, نافرمانوں سرکشوں باغیوں کا گروہ ہے, مواغیت کا گروہ ہے. بغاوت کرنے والوں کا گروہ ہے، صراط مستقیم پہ نہ چلنے والوں کا گروہ ہے، اور وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے نہیں چلتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں. فرمایا اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں جانب والے اور بائیں والے، اور کیا ہیں بائیں والے، یا کیا برائی ہے بائیں والوں میں یا بائیں جانب والوں میں. فی سموم و حمیم، السابقون السابقون کو جب بیان کیا تھا تو وہاں یہ بتا دیا تھا کہ کن کن انعامات میں وہ زندگی گزاریں گے. فی جنات النعیم، السابقون السابقون کے بعد ارشاد فرمایا جنات النعیم، اور اصحاب یمین کے بعد ارشاد فرمایا صدر مخضود و طلح منضود، لیکن اصحاب شمال کے بارے میں پہلا ہی لفظ ہے کہ سموم و حمیم. اور یہ اصحاب شمال وہ ہیں کہ جو جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ، سورہ حاقہ میں ارشاد فرمایا وہ کہ جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور بائیں ہاتھ میں ان کو ملے گا جو بائیں جانب والے ہوں گے، وہ یہ کہے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں نہ ملتا. ولم ادری ما حسابیا، کاش میں نہ جانتا حساب کیا ہوتا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی اور موت کے بعد یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، ہم اصحاب المشأمہ، وہ کہ جو ہماری آیات نشانیوں اور حکموں کا انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، یہی ہیں بائیں جانب والے. اور علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ایسی طاری کی جائے گی کہ جو ہر طرف سے بند ہو. ان کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. فی سموم و حمیم، یہ بائیں جانب والے اور بائیں بازو والے، جو دنیا میں بھی اپنے لیے بائیں بازو والی اصطلاح استعمال کرتے تھے کہ ہم تو بائیں بازو والے ہیں، ہمارا تو بایاں گروپ ہے، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ سموم و حمیم، گرم ان کے لیے بھاپ ہے، اور حمیم کھولتا ہوا پانی ہے. سم زہر کو بھی کہتے ہیں، اور سخت گرمی اور تپش اور لو جس دن چلے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جس چیز میں زہر شامل کر دیا جائے اس کو مسموم کہتے ہیں. صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گوشت، زہر بھرا گوشت دیا گیا، اس کا ذکر کرنا چاہا تو اس کے لیے امام بخاری نے ایک باب باندھا. اس باب کا عنوان ہی یہ رکھا کہ باب الشات التي سمت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر. اس باب میں اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ خیبر میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بکری کا گوشت دیا گیا اس کے اندر زہر تھا. اور صحیح بخاری ہی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا عائشہ ما ازال اجد الم الم الطعام الذي اکلت بخیبر، کہ عائشہ انتقال سے چند ایام قبل ارشاد فرمایا کہ عائشہ خیبر میں جو گوشت میں نے کھایا تھا اور جس گوشت میں زہر مجھے دیا گیا تھا، اس زہر کی تکلیف اور درد آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں. سم زہر کو کہتے ہیں، اور یہ زہر یہودیوں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت اس سے محفوظ رکھا. سموم گرم ہوا کو بھی کہتے ہیں، اور زہریلے سانپ کے لیے یا زہریلی چیز کے لیے سام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ وہ گرم اور تیز لو اور ہوا ہے جو جہنم میں چلے گی اور اہل جہنم کے جسموں کو کھوکھلا کر دے گی اور ان کو جلا دے گی. سموم, حمیم کھولتے ہوئے گرم پانی کو حمیم کہتے ہیں. حم یحم حمن, کسی چیز کو گرم کرنا. بخار میں بھی چونکہ تپش ہوتی ہے اس لیے بخار کو بھی حمّا کہتے ہیں, اور چراگاہ جہاں جانور چرتے ہیں اسے حما کہتے ہیں. اور بہت گہرے دوست اور مخلص دوست اور مشفق دوست اور قریبی دوست کے لیے عربی میں صدیق حمیم یا صدیق حمیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سورہ شعراء میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جہنم کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہاں کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا, اور خود یہ لوگ وہاں اعتراف کریں گے کہ فما لنا من شافعین. اہل جہنم کا اعتراف سورہ شعراء میں اللہ نے ذکر کیا, یہ کہیں گے فما لنا من شافعین, یہاں تو ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ کہ جو دنیا میں ہم سے کہتے تھے کہ ہم تمہیں بچائیں گے, ہمارے جھنڈے تلے آ جانا, ہم تمہاری سفارش کریں گے, ہم تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے, ہماری وہاں چلتی ہے. فما لنا من شافعین, نہ تو انہوں نے ہمارے لیے کوئی شفاعت کی اور سفارش کی, اور نہ ان کی سفارش اور شفاعت چلی. ولا صدیق حمیم, اور نہیں جہنم میں ہمیں کوئی گہرا دوست اپنا نظر آ رہا ہے. یہ وہ کھولتا ہوا پانی ہے جہنم میں جو ملے گا اہل جہنم کو, اس کے بارے میں سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا, یطوفون بینہا وبین حمیم آن, کھولتے ہوئے پانی کے ارد گرد یہ لوگ گھومیں گے, طواف کریں گے. یطوفون, اہل جہنم, اور ان کو اٹھا اٹھا کے اس کھولتے ہوئے پانی میں پھینک دیا جائے گا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, سورہ الحاقہ میں ارشاد فرمایا اللہ نے کہ یہ اہل جہنم یہ وہ ہیں کہ ان کے لیے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, جہنم میں نہ تو ان کے لیے کوئی ان کا گہرا دوست ہوگا, اور وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ, آپ پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ میں کہ جو چیز ان کو کھانے کو ملے گی وہ اہل جہنم کے زخموں کا پیپ اور زخموں کا تھوون ہوگا. اور ان سے کہا جائے گا کہ هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ, سورہ صاد میں ارشاد فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, اور یہ یذوقوہ حمیم و غساق, کھولتا ہوا پانی اور پیپ ان کو دی جائے گی. آپ نے اگر غور کیا تو قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ کتنی وہ آیات ہیں جن کے اندر ترغیب اور ترہیب ہے. ترغیب والی آیات قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کو اس طرف مائل کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے اس پہ عمل کریں, اور ترغیب جن آیات میں انسان کو ڈرایا جاتا ہے وہ آیات یہ سبق دیتی ہیں انسان کو کہ قرآن کے اندر جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ کوئی قصے کہانیاں اور افسانے نہیں ہیں, کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, کسی میراثی کا مرثیہ نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے. تنزیل من رب العالمین, ایک ایک حرف درست ہے, سچ ہے, حق. اس لیے ہر لفظ اور ہر آیت غور اور فکر کی دعوت دیتی ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, اور ڈرتے وہ ہیں کہ جن کے پاس دل ہوتا ہے اور جو دل سے محروم ہوتے ہیں اور جو ظاہری طور پہ تو زندہ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں مردوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جلتی پھرتی لاشیں، ان پہ قرآن کی ان آیات کا اثر نہیں ہوتا. اس لیے قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. اولئک هم الغافلون، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی ان آیات سے غفلت برتتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں. سابقون السابقون اور اصحاب یمین، وہاں تھا اصحاب یمین کے بارے میں کیا تھا؟ ظل ممدود، ظل ممدود تھا نا کہ سایہ ہوگا بہت لمبا، لیکن جب معاملہ آیا اصحاب شمال کا تو فرمایا کہ ظل من یحموم، سایہ تو ان کو بھی ملے گا لیکن سائے سائے میں فرق ہے. ظل من یحموم، یہ جو اصحاب شمال ہیں، یحموم کالے دھوئے کو کہتے ہیں اور کالا دھواں ظاہر ہے کسی سخت آگ ہی کا ہو سکتا ہے. اصحاب یمین کے لیے تو وہ سایہ تھا لیکن یہاں ظل من یحموم، کالے دھوئے کا سایہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بائیں طرف والے ہیں، بائیں بازو والے ہیں، بائیں جانب والے ہیں. لا بارد ولا کریم، یہ سایہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہیں اس سائے میں سکون ہوگا. سائے کا تصور ہی انسانی ذہن میں جب آتا ہے تو اس سے جسمانی طور پہ تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جسم انسان کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے سائے میں جانے سے، بلکہ سائے کے تصور ہی سے جسمانی فائدہ ہے، اور ایک اس کا روحانی، باطنی اور نفسیاتی فائدہ ہے. وہ نفسیاتی فائدہ اور روحانی فائدہ یہ ہے کہ سائے میں جا کر نفسیاتی طور پہ انسان کو فرحت اور سکون ملتا ہے. لیکن جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان سے یہ دونوں نعمتیں اللہ چھین لے گا، نہ تو ان کے جسم کو یہ سایہ کوئی فائدہ پہنچا سکے گا، اس لیے کہ سایہ یہ کالے دھوئے کا سایہ ہوگا، اور نہ روحانی اور نفسیاتی طور سے ان کو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ لا بارد ولا کریم، کوئی فرحت، کوئی سکون، کوئی اطمینان اس سائے میں نہیں ہوگا ان کے اعمال کی وجہ سے. اور یہ وہ جہنم ہے جس جہنم کے بارے میں قرآن بار بار ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل احد الجنة الا اری مقعدہ إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. جنت میں جانے والا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کا وہ ٹھکانہ بتا نہ دیا جائے جو کہ جہنم میں اس کے لیے تھا، اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھو لو اسا، اگر تم برے عمل کرتے تو یہ جو جہنم کا ٹھکانہ تمہیں نظر آ رہا ہے، جہنم کے اندر جو جگہ تمہیں دکھائی جا رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں تم نے آنا تھا، لیکن تم نے اچھے عمل کیے اور اللہ نے تم پہ فضل کیا، تم جنت میں آ گئے. لیزداد شکرا، تاکہ وہ شکر کرے اور شکر میں اضافہ کرے، خوب شکر کرے اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جہنم سے بچایا اور اپنے فضل و کرم سے نوازا. یہی معاملہ جہنم میں جانے والوں کا ہوگا. ہر شخص کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ جنت ہے، یہ جنت کی بہار ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اور یہ جگہ جو تمہیں دکھائی جا رہی ہے اس وقت، یہ وہ جگہ ہے کہ اگر تم اچھے عمل کرتے اور اللہ کا تم پہ فضل ہوتا تو یہ تمہیں جگہ ملتی، مگر تم نے برا عمل کیا، تم نے اپنے ساتھ زیادتی کی، اس لیے اب تم جہنم میں جا رہے ہو. لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً، تاکہ یہ حسرت اور افسوس کا اظہار کر سکے. اہل جہنم حسرت کریں گے، حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں صراط مستقیم کو اپنایا ہوتا. امام